أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي للجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. اب شیطان کی دشمنی تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور پوری ان کی اولاد کے ساتھ اس نے دشمنی قائم تھی. وہ بہت بڑا فکر مند تھا. جب اس نے آدم علیہ السلام کو وہاں دیکھا جنت میں، ان کی راحتیں دیکھیں، عیش دیکھیں، جنت کو دیکھا، آزادی دیکھی، جس طرف سے جنت میں جائیں تو بس اس عیش کو دیکھ کر اس کو تیش آ گیا. تو اب اس کا مشن یہ بنا کہ کسی طریقے سے بھی ہو ان کو جنت سے محروم کرنا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ یاد رکھے کہ یہی دشمن اس کی اولاد آدم کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے ساتھ. یہ اس کی ابتدا سے دشمنی جو ہے وہ یہی ہے. جب میں نہیں رہا جنت میں، مجھ سے چھین لی گئی یہ سب عیش و آرام، نہ ان کی اولاد کو کبھی بھی جنت کے عیش و آرام میں نہیں آنے دوں گا اور محروم کروں گا، یہ یاد رکھ. تو ہمارے ساتھ اب وہی دشمنی شیطان کی ہے اور کوئی دشمنی نہیں. دشمنی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو جنت کا یہ عیش و آرام جو اللہ نے دیا، تو دیکھ چکا ہے نا جنت کو، جنت کے باہر دیکھے ہیں، جنت کے نظارے دیکھے ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ جو بھی آدم کی اولاد سے کامیاب ہوں گی اس جنت میں جائیں گے، دائمی ان کو یہ راحت نصیب ہوں گی. اس نے اب یہ میشن پکڑا کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی طریقے سے جو ہے میں نے ان کو محروم کرنا ہے اس جنت سے. یہ اس کا مشن ہے، اور ہم اس مشن سے خبردار رہنا ہے، یاد رکھیں. اس کے دشمنی کو جو انسان دشمنی کی دشمنی کو سمجھ جائے نا، ٹیکل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہی قرآن کا انداز ہے کہ اس نے واضح طور پہ ہمیں سمجھایا ہے اس قرآن کے اندر، کہ دیکھ رہے ہیں آپ، نکالنا تھا اس جگہ سے، فخر جو ہمارا مکان نفی چاہتا تھا اس جگہ سے نکلے، اور نہ ہی ان کی اولاد کبھی اس جگہ پر پہنچ سکے. اب یہ دشمن اس کی بھی تک ہے ہمارے ساتھ. تو یاد رکھیں ایک چیز کہ دنیا جو ہے نا، یہ عیش کی جگہ تو ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتی. یہ تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا آدم السلام کو یہاں پر. تو جب جس جگہ پر، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پہ انسان کو سزا کے طور پہ بھیجا جائے، تو جگہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے مجھے بتائیں. کسی آدمی کو قید کر دیا جائے قید خانے میں، بے شک بھلے سے اس کو آپ بہت سی چیزیں دے دیں، آپ اے سی بھی دے دیں، فریج بھی رکھ دیں، اور بھی سارے لوازمات ڈال دیں، لیکن قید تو قید ہے. وہ کہے یہ سب کچھ لے لو، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، آزاد فضاؤں کے اندر جانا چاہتا ہوں. تو یہ تو عشق کی جگہ نہیں، وہ شیطان شیطان جانتا ہے، یہ تو جگہ ہی نہیں عشق کی. عشق کی تو جنت ہے، اور اس نے یہی دھوکہ دے دیا کہ یہی سب سے بڑی عشق کی جگہ ہے. تو اب کیا ہوا ہمارے ساتھ معاملہ، کہ ہم اس دنیا کو عشق کی جگہ سمجھ بیٹھے. جیسے کوئی جیل میں جائے، وہ جیل اس کو جو سامان مل جائے عشق کا، تو کہ نہیں بس یہی جگہ سب سے بہتر ہے بھائی، تو سب کچھ، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو باہر ہے دنیا. اسی طرح یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا عشق کی جگہ. تو وہ کیا ہے شیطان، کہ ان چیز پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر مگن ہو گیا، دنیا دار ہو گیا، چاہے کتنے لمبے لمبے مکان، محلات، کوٹھیاں اور گاڑیاں اور کاروبار، جو کچھ کرے وہ کہتا ہے ویری گڈ، کرتے رہو، بہت اچھا کر رہے تم، کیونکہ یہ تجھے تمہیں فائدے کچھ نہیں ہوئے ان چیزوں کا. تو ان چیزوں کو جس کو تم سمجھ رہے ہو بہت بڑا، یہ تو وہاں اس ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے. اس کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اس مست ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر یہ لوگ، تو اس کی جگہ پر جہاں انہیں جانا ہے تو اس کے ذرے کے بھی برابر ہونے، جنت سے مناسبت رکھنے کے سم ہے ہی نہیں کہ معاملہ کسی کو مناسبت ہی رکھی جائے ذرے کے ساتھ. ساری دنیا کے آپ محلہ جمع کر لیں سبحان اللہ، جنت کا تو ایک ہوا کا جھونک ہی بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں، سبحان اللہ. تو انہیں بیوقوف نے اس طرف لگا دیا، تو اب وہ ان کی طرف تو جاتا ہی نہیں. یہ نقطہ بہت قیمتی ہے. اب کدھر جاتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے پیچھے لگتا ہے کہ جو اصل جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ. بے شک سے ان کے پاس نہ رہنے کو مکان بھی نہ ہو، گاڑیاں بھی نہ ہو، کھانے کے ایک وقت کی روٹی ہو، دوسرے وقت کی روٹی بھی نہ ہو، کپڑے بھی کم ہوں، جوتے بھی ٹوٹے بھی ہوں، لیکن وہ ان کے پیچھے، اس کو پتا ہے کہ یہ سب سے امیر طریقہ آدمی ہے، یہ تو بس آنکھ بند ہوگی تو یہ جنت کے تو وہ مزے دیکھیں گے، جو نظارے جن کے پاس اللہ نے جو دنیا میں دولت جمع کر رہے ہیں اعمال ان کے، وہ ہیں کہ جو جا کے جنت کے اونچے مقامات پہ چلے جائیں گے. تو ان کے پیچھے وہ پڑتا ہے، پتا ہے یہ تو کچھ ہی نہیں ہے جو دنیا جو کما رہے ہیں ان کے پاس آئے. اصل چیز تو یہ ہے، یہ لوگ فقیر لوگ جو جنت کما رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، ان کے اعمالوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورا زور ان لوگوں پر ہے. اب یہاں یاد رکھ رہے ہیں آپ کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک اور صالح کام کرتے ہیں، اصل دشمن اس کا ہے، ان کو تو بہت ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو تو ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ لڑنے کا ہوتا ہے، پوری زور کے ساتھ آتا ہے ان پر، اپنے مشن کے مطابق ان کو جنت میں میں نہیں جانے دوں گا. اور یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ محلات بھی لیں گے، یہ حوریں ملیں گی، سوریں ملیں گی، ان کے تو مقامات ہی بہت بلند ہوں گے. ان کو بند کرو، ان کے طرف توجہ نہیں دیتا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ اگر توفیق دے اور نیک اعمال نقصان کرے تو یہ خاص طور پر اسے ہوشیار رہنا چاہیے شیطان سے. اب وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اب اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے نکالا جائے، کون سا ہتھیار استعمال کروں، وہ تو نبی تھے، ان سے گناہ سرزد ہونا تو ناممکن تھا، نبی تو گناہ کر نہیں سکتا، وہ تو خطا سے پاک ہے، اور یقین حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو ایک بھول ہوئی آپ سے. تو اب وہ شیطان جو تھا اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کون سا ہتھیار استعمال کروں کہ ان کو جنت سے نکال دیں اللہ تعالیٰ. اب اس کو معلوم تھا، وہ خدا جو تھا راندہ درگاہ تھا، دھکے کھا چکا تھا، اور سب پتا تھا اس کو کہ بھائی جس چیز سے مجھے نکالا گیا ہے وہی چیز سے ہی نکل سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں. کیوں؟ عبادت کمی ہونے سے تو اللہ نہیں نکالے گا، کیونکہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، کتنے کروڑوں سال اس نے عبادت کی تھی، سجدے کیے تھے، ہر فعل اس نے کیا تھا. تو اتنی عبادات کے باوجود بھی اس کو وہاں سے دھکا پڑ گیا، تو پتہ چلا عبادت کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. کس کے مقابلے میں؟ کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر دی جائے، یعنی گناہ. وہاں پہ آپ سوچ لیں، وہ یہ سمجھ چکا تھا معاملہ. اب یہ بڑا نقطہ ہے، سمجھ لیں آپ یہاں پر بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی عبادات سے نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کتنی بھی کثرت اعمال آپ کریں. یاد رکھیں، اللہ انسان سے اس وقت راضی ہوگا جب انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یعنی نافرمانی سے مراد گناہ ہے، جو بات بھی اللہ کی نہ مانو گناہ بن جاتا ہے. تو اللہ کی ناراضگی کا سبب سب سے بڑا یہ ہوتا ہے جب اللہ اس سے نافرمانی کی جائے، اس کو کہنا نہ مانے. بے شک پلے سے آپ کتنے اعمال کر لیں، شیطان کی مثال ہے، تو اس کے کتنے اعمال تھے، کتنا وہ تو فرشتوں کا ٹیچر تھا، لیکن کچھ کام آیا اس کے؟ جس نے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سارے رد ہو گئے اس کے اعمال، کسی عمل کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی. اب یہ دیکھ، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے معاملہ، ان کو کسی نہ کسی طرح کسی چیز میں پھنسایا جا سکتا، تو صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا نافرمان بنایا جائے ان کو. تحریر ملی کوئی عبادت کام نہیں آئی اس کے مقابلے میں، تو یہ جتنی بھی عزت اللہ پاک نے دی ہے ان کو، اپنی روح بھی پھونکی ہے، سجدے بھی کرائے ہمارے سے، سب کچھ کرایا، لیکن یہ ساری سارا فیل ہو جائے گا اگر میں نے اسے نافرمانی کرا دی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے دوست، اس کو سمجھ لیں. آج بندہ جو ہے اپنے اعمالوں پہ بہت فخر کرتا ہے، اعمالوں کے تب بہت زور رکھتے ہیں، کثرت اعمال پہ بہت، اتنے قرآن پڑھے، اتنے یہ کیا، اتنا وہ ہوا، اتنا ہوئی، اتنی حدیثیں، اتنا قرآن، اتنا یہ سب کچھ، لیکن یہ اسی وقت کام آ سکتا ہے جب بندہ گناہ نہ کرے. آپ یہ دیکھیں، یہ سبق ہے بہت بڑا. اس نے کیا کیا تھا اللہ کے، اس نے تو گناہ کیا تھا، ایک اس کی نظر میں ایک معاملہ گناہ تھا، ساری عبادات ختم نہیں بلکہ اس کو نکال دیا گیا جنت سے، سب ختم. حضرت آدم صاحب نے کیا کیا تھا، کتنی عزت و حقیر اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن ہنس ہٹکی سی سزا، لیکن نہ خطا سمجھ لیا، سیان سمجھنے سے سب طرح ذات کو ختم کر دیا. آپ صوفیوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے قرآن سے میں نے کوئی آپ کو مسائل نہیں سمجھانے، فقہی مسائل نہیں سمجھانے، نہ کوئی اس میں ہم بڑے بڑے باتیں کریں گے. ہم نے اس قرآن کو اس رنگ کو دیکھنا ہے کہ اصلاحی رنگ سے اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے قرآن کی آیات سے. یہ ہمارا مشن ہے اس قرآن پڑھنے کا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ فقہی مسائل نہ اس قسم کی چیزوں سے، کچھ نہیں. ہم نے تو اس انہی آیات سے اپنی اصلاح کے ثبوت لینے ہیں، قرآن ایسے کہ ثابت ہے قرآن سے کہ ہمیں فیل کرنا چاہیے. اب دیکھیں قرآن سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حقیقت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ کیا ہے؟ بندہ گناہ نہ کرے. مزگان دین فرماتے ہیں کہ بے شک ساری زندگی انسان کوئی نفل عبادت نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، تلاوت قرآن نہ کرے، ذکر اللہ نہ کرے، کوئی بھی وہ نفافل کچھ نفل عبادت نہ کرے، بس فائز کر لے، بس گناہ نہ کرے، گناہ کی تف سختی سے پکڑ جائے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت فردوس سے نہیں روک سکتی، اس کے لیے جنت فردوس داخلہ ہی داخلہ ہے، اونچے درجوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کروائیں گے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پا گیا. عبادات نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو یہ چاہیے کہ میری نافرمانی نہ بندہ کرے. یہ سبق ہے، اس سے آپ سیکھیں، بہت بڑا پہلا سبق آپ کو دے رہا ہے یہ واقعہ. اس ذہن کو نکال دیں ذہن سے آپ کہ ہم بہت بڑی عبادت گزار ہیں، ہم یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. گناہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے سے چھوڑا تو ہم نے گناہ کیا نا. صرف داڑھی ہی کاٹتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف پردے ہی نہیں کرتے, وقت نماز نہ پڑھتے ہیں, تہجد پڑھنے ہی نہیں, تسبیحہ کرتے ہیں, جب رات کی تہجد پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. کین کین دل روتا ہے میرا جب میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے, برا حال ہے, داڑھی چھوٹی رکھی ہے, لباس اس کا بالکل بےہودہ ہے. کس طرح شیطان نے دھوکا دیا انسان کو. حالانکہ پورا قرآن آپ کو یہ دیکھیں کیا سمجھا رہی ہے بات. ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ گناہ انسان کو برباد کرتا ہے, اعمال کا فائدہ نہیں رہتا انسان کو, کچھ بھی فائدہ نہیں رہتا. آپ ہی آپ دیکھ لیں. اصلاحی غرض سے جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں انسان, ہو کوئی کامل شیخ, یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کامل ولی کی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے تو اصلاحی بیا اصلاحی انداز سے اس قرآن کو پڑھنا ہے. اب یہ نقطہ سمجھا رہا ہے قرآن ہمیں, غور سے سنیں کہ جب انسان کسی اصلاح کے غرض سے, جیسے آپ حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, حضرت صاحب کی گروپ میں شامل ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, آپ سنیں اس نقطے کو. اگر آپ اصلاحی غرض سے آئے ہیں تو یاد رکھیں اللہ واس اللہ والوں کے پاس جب انسان کو جاتا ہے تو اصل کامل ولی جو ہے وہ آپ کو لمبے چوڑے وظیفے نہیں دے گا, لمبے چوڑے نوافل نہیں بتائے گا, وظائف نہیں بتائے گا, بڑی بڑی نمازیں نہیں بتائے گا, بڑے بڑے چلے نہیں بتائے گا. کامل شیخ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اس کا زور سارا اس پر ہوگا جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے, وہ آپ کو منی ہاتھ کی طرف زور لگائے گا, گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا, گناہوں سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا, وہ کبھی نہیں گئے گا. لیکن لوگ جو آتے ہیں جی ہم یہ نفل روزہ رکھ لیں جی, ہم فلاں روزے رکھ لیں جی, ہم فلاں وہ کر لیں, سب پتا ہے اللہ والوں کو, پتا ہوتا ہے کامل شیخ کو پتا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کا, یہ سب کچھ ایک گناہ اس کے برباد کر دے گا. آج اس نے روزے رکھے ہیں, پانچ دس روزے رکھے ہیں, لیکن ایک گناہ اس کے سب کچھ برباد کر دے گا. تو وہ محنت کرتا ہے اپنے مریدوں کے ساتھ, جان توڑ کر محنت کرتا ہے, سلسلے جو محنت کرتا ہے. وہی آپ یاد رکھیں کامل شیخ کی نشانی یہ ہے کہ جہاں آپ کو گناہ سے روکا جائے, گناہ کی وارننگ دی جائے, گناہ سے تنبیہ کی جائے, جو شیخ گناہ کی طرف آپ کو بچائے, وہ سمجھیں یہ آپ کے لیے صحیح جگہ ہے اور یہ کامل شیخ ہے. لیکن آج کل تو ایسے ہوتا ہے نا, یہ وظیفہ پڑھ لو جی, یہ وظیفہ پڑھ لو بس جب ٹھیک ہے, اتنے یہ تصویر نکل لو, اتنے ہزار یہ کر لو, بڑا خوش ہے وہ. نہ اس کو کسی چیز کے بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط کیا ہے, زبان کی احتیاط, آنکھوں کی احتیاط, کھانے کی احتیاط, پیٹ کی احتیاط, کچھ نہیں, بس وہ پتا ہے وظیفہ کرو سارا کام. یہ کوئی بھائی جادو نگری ہے, اللہ نے ہم اس لیے بھیجا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس تو کم تھے طاعت کے کروبیاں, اللہ کے پاس تو فرشتے کم ہیں اس عبادت کرنے کے لیے, کہ شیطان کم تھا جو اس نے عبادت کی ہے. مجھے بتائیں کہاں گی اس کی عبادت ساری ختم ہوگی, اصل چیز تو نافرمانی. تو اس لیے سارے اہتمام جو اللہ پاک نے یہاں کی ہیں اس دنیا کے اندر نافرمانی ہو کی ہیں, ایک ایک قدم پہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے جو ہیں اثرات نظر آتے ہیں. آپ گھر سے باہر مسجد تک جائیں, ہزاروں چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپ کو گناہوں کی طرف رغبت دیں گی. یہی کمال ہے, اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ سب کچھ ہوگا اس دنیا کے اندر, تو اس دنیا سے بچانا ہے اپنی نافرمانی سے, یہ بھی تمہیں نہیں کرنا. تم گھر سے مسجد بھی جا رہا ہے, بازار بھی جا رہا ہے, تو تمہیں یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, ہزاروں انسٹرکشن انسان پہ لگ جاتی ہیں. یہ ہے جنت. ہم کیا کرتے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, سب کچھ کرتے جائیں گے وہاں سجدے کریں گے, کھانا کعبہ جا رہے ہیں, طواف کرنے جا رہے ہیں, سب کچھ کرتے جائیں گے, غیبتیں بھی, جھوٹ بھی, نظر بازی بھی, سب کچھ ہوتی ہے, وہاں جا کے طواف کر لیں گے. کبھی نہیں, دین یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو خرافات رکھی ہیں اس کو بھی جنت بنا دیتا. اس میں کی چیزیں رکھی ہیں اللہ پاک نے, اس لیے رکھی ہیں کہ انہی چیزوں سے بچنا ہے ہم نے, اسی کا نام تو سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کہاں ملے گی اس کی پریکٹس, آپ کو محنت کہاں ملے گی, یہ کامل شیخ کے پاس سے ملے گی جو آپ کو اس چیز سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا. یاد ہے اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ علماء حضرات ہوتی ہے, گناہوں کی طرف چھوڑنے کا تکب ہائی نہیں صاحب, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. مغلوں میں حدیث ہیں، کتابیں، دوائیں، سب کچھ چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ گناہوں کی تو خیال ہی نہیں تھا کہ گناہ سے بچنا بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. سب سے زیادہ گرفت جو ہوگی، دیکھیں سب سے بڑا مقام جو ہوگا آخرت میں کس کا ہوگا؟ علماء کا ہوگا. اور سب سے زیادہ جو ذلیل ہوں گے وہ علماء ہوں گے. میری بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو تعریف کی عالم کی، وہ کیا کی ہے کہ عالم وہ جس میں خوف ہو، عالم وہ ہے جس کے اندر خوف ہو. قرآن نے کہا نا یہ خوف سے مراد کیا؟ کہ جو گناہ کرتا ہوا ڈرے اس کا نام عالم ہے. اس کا مقام وہ ہے تو نائب رسول ہوتا ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ ڈھیر جو لگ گئے نا آج، اس طرح عام بکتے نا ایسے بک رہے ہیں آج، جی معاملات ایک پروفیشن بن گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پروفیشن بن گیا، جیسے نا اکاؤنٹنٹ بننا، سولیسٹر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے پیسے کمانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں حقیقت، اتنا بلند مقام ہے عالم کا. اگر وہ کون ہو؟ خوف اس کے اندر ہو، خشیت ہو، خشیت ہو. عبادی علماء قرآن کہتا ہے کہ جس کے اندر خشیت ہوگی جو عالم، وہ عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس تو مت سب سے زیادہ جو گھبراہٹ ہوتی، دیکھیں آئیں گے علماء حضرات بڑے بڑے الحمدللہ آتے ہیں، تو جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ شیٹ اس پہ آپ کریں، کبھی قبول نہیں کرتے شیٹ کو. نہ ان کے اندر جھوٹ نظر آتا ہے، نہ انہیں غیبت نظر آتی ہے، نہ انہیں کوئی لالچ نظر آتا ہے، نہ نظر و بظر. آج تک میں نے کسی عالم کو بہت کم دیکھا ہوگا جو شیٹ کو پکڑ کے چلتا ہے، ان کا احساس ہی نہیں. ایک صاحب آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ شیٹ کے معاملے میں نے بات کی، تو یہ کیا، میں کہا یہ تو بڑا عمدہ چیز ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے، نظر بازی سے، یہ وہ، آپ اس چیٹ کو کریں. میں کہا یہ تو ایسا ہے، اتنا انمول تحفہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں، ہمیں حضرت کی طرف صدقے جوتیوں صدقے سے ملا ہے کہ جناب کمال اس درجے کا، تو الحمدللہ کس طرح انسان اپنا تزکیہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. میں کہا آپ یہ دیں گے بہت کم آپ کو کسی بھی جگہ نظر آئے گا کسی شیخ نے چیز استعمال کی ہے، جیسے اب یہاں کے اتنے سارے شیخ ہیں تو دیکھ لیں آپ، کوئی بھی اپنے مریدوں کو یہ چیز نہیں کراتا، بس انہوں نے یہ نقطہ پکڑ لیا. باہر جا کر جو انہوں نے شور مچایا، اس نے تو یہ کہا ہے جی کہ میں سب سے بڑا شیخ ہوں، اور میں جو میں کرتا ہوں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اور پوتنی کیا کیا اس نے اعلان کر دیا ہے، اور سب کو اس نے نیچے کر دیا ہے، بڑے بڑے علماء کو، مشاہد کو اس نے نیچے کر دیا ہے، اور اپنے آپ کہتے ہیں بہت بڑا شیخ ہوں، کوئی ایسا نہیں کرتا جو میں کام کرتا ہوں. حالانکہ میں نے اس کو کس طریقے سے سمجھائی بات، اور اس نے کیسے برداشت نہیں ہو. تو یہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کہ گناہ کی چھوٹی چیز ہے، حالانکہ پورا قرآن یہ بتا رہا ہے آپ کے سامنے. یہ آیت دیکھنے آپ کہتے ہیں الشیطان انہا فخرجہم مما کان فی، کس چیز نے نکالا اس کو شیطان، چیز چیز سے بقایا، کیا چیز تھی، کون سا ہتھیار استعمال کیا اس نے آدم سام سام، بتایا کون سا ہتھیار تھا، کوئی نافرمانی کرتا، خود بھی نافرمانی سے نیچے آئے، کھانے مال ضائع ہو گئے، آدم سام کو نیچے بھیجا اسی وجہ سے. کتنا جب قرآن میں جو اس قصے کا اللہ تعالیٰ نے سنا، اس لیے کہ اب تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ چھوڑو تم عبادات کو، بس بہت ہو گئی تمہاری عبادتیں، جو فرض میں نے کی اس کو بے شک تم پورا کرو، اصل کام تم نے جو کرنا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس پہ تم نے زور دینا ہے. تو اس نے یہ بھی دیکھنے کی چاہیے بات، گناہ کا جو چھوڑنا ہے، دیکھیں دو طریقے ہیں گناہ کے، یہ بات کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے گناہ کا چھوڑنا، وہ گناہ کا جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، جی میں جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے غیبت چھوڑ دی، میں نے فلاں چھوڑ رہا ہوں، اس پہ آپ محنت کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی غیبت محنت کر رہا ہے، کسی اور گناہ پہ چھوڑنے پہ محنت کر رہا ہے، تو دو حیثیت ہوں گی اس کے، غور سے سننا اس بات کو، بہت کام کی نقطہ ہے یہ کہ اگر ہم نے گناہ چھوڑنے پہ محنت کر رہے ہیں، گناہ چھوٹ بھی گیا تو حقیقت میں وہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، وہ پھر آ جائے گا. گناہ اس وقت چھوٹے گا، یہ نقطہ سنیں، گناہ اس وقت چھوٹے گا جب گناہ سے نفرت ہو جائے گی. جب تک اس گناہ سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی، سمجھیں گناہ نہیں چھوٹا، یہ دوبارہ آ جائے گا، اور ایسی ہوتا ہے. غیبت تھوڑی محنت کر کے آپ دیکھتے چھوڑ دی، آپ چھوڑ دیا، لیکن جب تک اس غیبت کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، جھوٹ کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، کوئی بھی گناہ ہے، زنا کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، آنکھوں کے نٹک بازی کی آپ کے دل میں گناہ رہے گی، فضول باتوں کی جب تک دل میں رغبت رہے گی، اس وقت تک وہ سمجھے گناہ نہیں چھوٹا. گناہ اس وقت چھوٹے گا جس وقت آپ کو اس گناہ سے نفرت ہوگی. ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، کہ ایسی نفرت ہے جیسے گناہ سے، کہ جیسے پخانے اور پیشاب سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، مرے ہوئے چوہے سے نفرت ہوتی ہے، ایسے آپ کے میوزک سے، گانے سے، عورتوں سے جب یہ نفرت ہو جائے گی، آپ کو سمجھیں کہ یہ گناہ تمہاں سے چھوٹ گیا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی آدمی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ اور آپ سے جان چھڑاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی اس کے دل کے آپ کے دل آپ کے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو آپ سے جان نہیں چھڑا سکیں گے، تجربہ کر لیں، وہ محبت آپ کو کھینچ کے پھر اس کے پاس لے جائے گی. تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں آپ کی باقی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی اس آدمی سے، تو اس آدمی سے آپ کے جان چھوڑ جائے گی، اور کبھی اس آدمی کو آسان نہیں جائیں گے. اگر آدمی کی تھوڑی سی محبت ہمارے دل میں موجود ہے، سمجھیں اس سے آپ کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی، وہ محبت پھر مجبور کر دے گی آپ کو. لیکن ہاں، اگر نفرت ہو گئی آدمی اس آدمی سے آپ کو، تو بس پھر سمجھیں کہ اس سے جان چھوڑ گئی، آپ کی کبھی نہیں جائیں گے. یہی معاملہ گناہ کا ہے. جب تک گناہ سے نفرت ہمیں نہیں ہوگی، اس وقت تک ہی گناہ نہیں چھوٹیں گے. اور گناہ سے نفرت کیسے ہو؟ سبحان اللہ، یہ اللہ والے محنت کراتے ہیں. کامل شیخ، گناہ سے نفرت کیسے چھوڑنا ایک دوسری چیز ہے، اور نفرت ہونا دوسری چیز ہے. خیال رکھیں، ہمیں گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے، چھوڑنے والا معاملہ نہیں، ہم نے گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے. نفرت کیسے پیدا ہوگی مجھے بتائیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، کامل شیخوں کی، یہ کیسے کیسے نقطوں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ گناہ سے نفرت اس وقت ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ کے دل میں آ جائے گی. سبحان اللہ، جس دل میں اللہ پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، سمجھیں اس کو پھر گناہ سے نفرت ہو گئی. یہ دو چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو گناہ کی محبت دل میں رہتی ہے، یا اللہ اور رسول کی محبت دل میں رہتی ہے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالی کی محبت جس دل میں ہوگی، وہاں گناہ سے نفرت ہوگی، تصور نہیں ہو سکتا وہ آدمی گناہ. یہ دو متضاد چیزیں یاد ہیں. اس لیے اللہ والے جو سب سے زیادہ محبت محنت کراتے ہیں، یہ کہ نبی کریم سم کی سنتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو محبت پیدا کرتے ہیں. اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے. سنیں اپنے حضرت، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، مالا درجات فرماتے تھے کہ اگر تیرے ذکر کرنے سے تجھے گناہ سے نفرت ہو رہی ہے، گناہوں سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، دنیا سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، تو تیرا ذکر کامیاب ہے، تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ گئی. سبحان اللہ، اللہ رسول کی محبت کی صرف یہ گارنٹی، کوئی یہ نہیں کہ جی خواب میں نظر آ رہے ہیں، یا کشف ہو رہا ہے، یا کرامات ہو رہی ہے، یا رونا آ رہا ہے، یا بہت جذب ہو رہا ہے، یہ نشانی نہیں ہے. اللہ رسول کے دل کے اندر محبت کی واحد یہ نشانی ہے، سبحان اللہ، کہ تیرے دل میں محبت آ گئی ہے، کہ تجھے پھر اللہ کہ محبت کی اور نبی کی محبت کی واحد نشانی ہے کہ پھر تمہیں گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے انسان کو. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں. اور یہی الحمدللہ کامل شیخ جو ہے یہ کام کراتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت کو پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، کیونکہ جب یہ محبت ہو جائے گی تو خود خود اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہوئی تو کامیاب ہو. الحمدللہ، اللہ کو اس لیے اللہ نے بھیجا، ہم اس لیے بس گناہ نہیں کر کے تم میرے پاس آؤ، مجھے یہ بات ہو کہ تمہاری ضرورت نہیں، مجھے تمہاری تہجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے نفلوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری اس چیز کی ضرورت ہے کہ تو بغیر نافرمانی کے میرے پاس آ جا. سبحان اللہ، یہی پہلا سبق قرآن آپ کو دے رہا ہے. شیطان کو پتا ہے اس کام سے چلنے دے، یہ بڑا قیمتی نقطہ. یہاں آپ سمجھ لیں کہ ہر ہر سالک کو چاہیے، ہر مرید کو چاہیے کہ جب شیخ محنت کرا رہا ہے گناہ پہ تو آپ کو اس پہ ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہوگا کہ آپ اصلاح کے لیے بھی آئیں اور کسی کامل شیخ آپ کو کیسے برداشت کر سکتا، پھر اسی شیخ صاحب جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چکر باز بھی کر رہے ہوں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ، اسی کے ساتھ، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرانے آئے ہیں، میرے بھائی یہ کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ استغفر اللہ کے نبی کا سروں سنگ پاس، یا کوئی کسی نبی کے پاس کوئی آدمی آئے اور جھوٹ بھی بولتا ہو اور منافعت بھی رکھتا ہو اس کے ساتھ، کہ جی میں تو مسلمان ہوں جائے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے گناہ کر سکتے، گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، چھپا بھی نہیں ان گناہوں کو، بتا بھی نہیں رہے اور دل میں بھی رکھ رہے ہیں، چکر بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو سمجھ لیں گے شیطان نے تو آپ پہ جال پھینک دیا، ٹھیک ٹھاک جال پھینک دیا ہمارے پاس. آپ شیطان نے سوچا کہ بھائی کون سے ہتھیار استعمال کروں میں گناہ کا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو نبی ہیں تو گناہ نہیں کر سکیں گے، ان کو کیسے کیا کیا جائے کہ ان کو اللہ کا نافرمان بنایا جائے تو میرا کام بن جائے. اور آخر اس نے دھاؤ چلا دیا، بڑا عجیب دھاؤ چلایا. دیکھیں آپ کیا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے فارغ کرایا. اللہ کو اللہ کا جو حکم آیا ان پر، فاخرجهما من ما كان فيه وقلنا اهبطوا، چلو عزت احرام کی زندگی سے آدم اب تم نیچے اتر جاؤ، حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا. کیا نافرمانی کرائی اس نے، دیکھیں اللہ، اب دیکھیں یہی ہے ان کا مقام کہاں تھا، کس درجے پہ تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ دیکھنے والا عبرت ناک چیز ہے. وہی جس کو سجدے کر رہے ہیں فرشتے، وہی جو اللہ تعالیٰ یہ روح اس میں پھونکی جا رہی ہے، وہی جن پہ جنت کے لباس میں رہ جا رہے ہیں، جنت میں رکھا جا رہا ہے، اب ان کو اللہ نے کہہ دیا سبحان اللہ اتر جاؤ جنت سے، نکل جاؤ. فخر جاؤ ہمیں ماں کا نفی، روایت میں آتے تھے پہلے تو آدم السلام کے ہوا ان کی نورانی لباس جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جس سے ایک دوسرے کے بدن نان نظر آتے تھے، جنت کے لباس تھے، وہ لباس اتارنے شروع ہو گئے، وہ سارے لباس اتر گئے، اللہ اکبر، اتنے سارے کہ بالکل ننگے ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے. اب یہ سزا ہے، دیکھیں ابن اسحاق نے مجھے ایسے روایت کہ جب آدم السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم جبریل اور میکائیل آئے، پہلے تو تاج کو سر سے اتارا، پھر کمر بند کمرے سے کھولا، یعنی کمر بند جسے بندھا تھا نا، وہ لباس پہنا ہوتا، اس کو کھولا اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو ننگا کر دیا، عربی زبان سے موقوف کر دی گئی، سریانی زبان کو سکھا دی گئی. اب آدم السلام سب یہ حال ہوا تو بڑے گھبرائے، ابھی تو بھاگنا شروع کیا دونوں نے، ننگے ہو گئے، حیا اتر آئی. وتفق یکسفان علیہ من ملک الجنہ، اپنے بدنوں سے انہوں نے جنت کے پتوں سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، کہ کس طرح اپنے جسم کو ہم کیسے ڈھانپیں، ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا تھا. ابن حاتم ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، لمبے بالوں والے تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، بڑا لمبا قد تھا، اور زیادہ لمبے گھنے والوں تھے، اور جب وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کیے تو درختوں سے ان کے بال الجھ گئے، لمبا قد تھا نا، تو انہوں جب بال اٹھ جائے تو درخت نے کھینچا ان کو، تو وہ کہاں کتنا درخت کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے درخت سے کہا مجھے چھوڑ، میرے بال چھوڑو. درخت گویا ہوا بول اٹھا کہ میں کیوں چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو اس سے ناراض ہے. اللہ نقطہ سن لیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے دوست، جب عروج دیتا ہے، جب اس کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، تو کس مقام پہ انسان کو لے کے چلا جاتا ہے، کتنا بلند کرتا ہے. لیکن جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا یہ دیکھ لیا. جب نافرمانی کرتا ہے تو پھر دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے، کہ جب فرم بردار ہوتا ہے تو پوری کائنات اس کی فرم بردار ہو جاتی ہے. مکھی بھی اس سے محبت کرتی ہے، کیڑا بھی اس سے محبت کرتا ہے، شیر بھی محبت کرتا ہے، ہاتھی بھی اس سے محبت کرتا ہے، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں سمندروں کے اندر. جو اللہ کا فرم بردار بندہ ہوتا ہے اس کو پتا ہو یا نہ ہو، تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، آسمانوں پہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن جب بندہ نافرمان ہو جائے، یہ تو نبی تھے آپ دیکھیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ درخت کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو کون ہے؟ تو اللہ کا نافرمان بن چکا ہے. اللہ جب آدم علیہ السلام کے حال دیکھا، اس طرح ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، پتوں سے جسم چھپا رہے ہیں، پرانا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ گویا ہوئے کہ اے آدم، میں نے تجھے جنت دی، میں نے تو صرف ایک ہی چیز کہا تھا تجھ سے کہ اس درخت سے منع کیا تھا. اب اس درخت پہ تو خیر کافی مفسرین نے لکھا، کوئی انجیر کہتا ہے، کوئی گندم کہتا ہے، کوئی انگور کہتا ہے، کوئی سیب کا درخت کہتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ درخت گناہوں کا درخت تھا، وہ ایک سیمپل تھا، یعنی وہ ایک ممنوب سیمپل بن گیا تھا کہ ہر گناہ جو ہے وہ لا کے اس درخت کے ہے. اور یہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ہر گناہ یہ درخت کے مانند ہے، کہ جب بھی ہم کسی گناہ کی طرف بڑھیں گے تو بالکل ویسے ہی ہوگا کہ جس درخت سے اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا، واقعی واقعی ہم بھی اس سے منع ہے اس درخت، اس گناہ سے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہمارا حشر بھی بہت خراب ہوگا. اصل تو یہ تھا کہ سیمپل بن گیا تھا، کہ اللہ کی نافرمانی کا سیمپل بنا تھا، ہر گناہ کی شکل بن جاتی ہے وہ درخت، ہر گناہ مثل اس درخت کے بن جاتا ہے. تو آدم السلام نے یہ جو بات کہی، اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے تجھے عزت دی، تجھے جنت دی، اور تجھے میں نے کہا تھا صرف درخت کے اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے، کہا تھا، منع کیا تھا میں نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، شراب مت پینا، زنا مت کرنا، بے پردہ مت بننا، بے حیائی مت کرنا، عورت تم باہر نہ نکلنا، کمائی میں مت پڑنا، غیر محرم سامنے مت جانا. کون مانتا ہے بھائی آج مجھے بتائیں بات؟ یہاں تو ایک ہی بات، صرف انکار بھی نہیں تھا، ایک ہی بات تھی، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آدم السلام کو جنت نکالیا، تم تو ڈھیروں چیزیں تمہارے سامنے، تم صبح سے شام کرتے ہو تو تمہاری یہ باتیں، تم کو کیا حال ہوگا؟ کیا تم بلیس سے بھی زیادہ ہی بات کرتے ہو؟ کیا آدم السلام سے زیادہ تمہارے رتبے ہیں؟ کہاں جائیں گی سب چیزیں تمہاری؟ اتنے سے تو گناہ کرتے ہیں، اتنی سی داڑھی کاٹتے ہیں، ایک دفعہ خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ، بتایا اندازہ. سب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے یا نہیں، بس یہ ایک اسٹینڈرڈ ہماری زندگی کا اللہ نے دیا ہے. اس درخت کے پاس نہیں جانا مطلب کیا؟ کہ اس گناہ کو نہیں کرنا، بس اس گناہ کو نہیں کرنا. جس گناہ کے کر لیا ہم نے تو سمجھے ہم اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا حشر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر ایسے ہوتا ہے کہ ساری عزتیں چھین لیتا ہوں، ساری رتبے چھین لیتا ہوں، ایک پھونک نکل جاتی ہے، ویسے بھی کتے بلیوں کے طرح دنیا کے اندر تو وقت گزار ہوتا ہے، کیونکہ تجھے کہ بھائی وقت معین کے ساتھ میں اس دنیا میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اس آدمی کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو اللہ کا نافرمان مرد اور عورت ہوتی ہے. کتے بلیاں اس سے اچھی ہو جاتی ہیں، جانور اس سے اچھی ہو جاتی ہیں. یہ پریکٹیکل اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے. یہ آدم السلام نبی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تیری اتباس پر، کہ میں نے صرف یہ کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تو چلا گیا، کپڑے اتار لیے، تاج اتار لیے، ننگا کر دیا، پتوں تپا، پریشان حال، کچھ بھی نہیں، ساری جنتیں پہچانتا ہی کوئی نہیں ان کو وہاں پہ. تو آدم السلام آخر بیتے کہنے گے، یا اللہ حقیقت تو بات یہ تھی، سنے آپ انہوں نے کیا کہا؟ اے رب تیری عزت کی قسم، اب آدم السلام کہہ رہے کہ تو اللہ سے ہی فرما رہا ہے کہ تو نے مجھے جنت پر عیاشی دی، سب کچھ دیا، تو نے مجھے اس تخت سے منع کیا تھا. آدم السلام عرض کیا کہ رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا. ہائے ہائے ہائے، اس ظالم شیطان خبیث ملون نے کیا کام کیا؟ اس کی پالیسی یہ ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو بہکاؤں، پھسلاؤں. تو اس نے کیا اہتمام کیا کہ ان کو نبی تھے، اس کو پتا تھا یہ ڈائٹ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، لمبا چوڑا غلط کام کر ہی نہیں سکتے اللہ کا، تو اس نے ایسا ٹیکٹ استعمال کیا، ایسا ٹیکٹ استعمال کیا کہ اللہ کا نام لے کر ان کو بہکایا۔ بھائی بھائی یہ ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ ہمیشہ اگر دھوکہ کھائے گا تو اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ مومن کا ویک پوائنٹ ہے اللہ اللہ کا رسول، ہمیشہ اگر دھوکہ کھائے گا تو لوگ جب دھوکہ دیں گے، شیطان نفس شیطان صرف دھوکہ دیکھیں گے کہیں مارنے کھانے والا، تو اللہ کے نام سے پھر اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جتنے میری زندگی میں ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ڈھائی سال تک ایک کافر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر داڑھی رکھ کر امام رکھ کر ڈھائی تین سال تک میرے خان کا میں آ کے ذکر کرتا رہا اور اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ خیر دھوکہ تو اللہ تھا، ہم مجھے کیا دینا تھا اس نے، تو اللہ کا نام تھا میرے پاس، تو ڈھائی سال تک اس کے علاوہ خود اپنے لوگوں میں سے، تمہیں کافر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مسلمان بنا کر ڈھائی تین سال تک اس نے دھوکہ دیا، اللہ 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 ذکر سب کچھ، اور ہم بک جاتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ تو شان ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے آدمی بک جاتا ہے۔ پھر تو یہ جانتا تھا کہ یہ آدم السلام کا ویک پوائنٹ اللہ کی محبت ہے، سبحان اللہ، تو اس نے انہی کا قسم دے کر، قسم دے کے اس نے چھوٹی قسم کھا کر اس نے یہ اعلان کروا دیا ان سے کہ دیکھ یہ ہے، اور پرسنلی میری زندگی کے اندر مجھے جب بھی کسی نے دھوکہ دیا ہے اللہ کے نام پر ہی دھوکہ دیا، اور میں دھوکے میں آ جاتا ہوں، بڑے آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہوں۔ آپ کو اپنے ویک پوائنٹ بتاتا ہوں، بڑے آسانی سے لوگ مجھے ٹریپ کر لیتے ہیں، کئی حضرات آئے جنہوں نے یہ کام کیے میرے ساتھ، کئی حضرات بیس بدل بدل کے دہر خان کو میں آ کے، اللہ کرے میں اب تو اب میں نہیں جانتا ابھی کوئی بھی ابھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم بک جاتے ہیں، وہی کام اس نے کیا، وہ سمجھ گیا کہ میں آدم السلام کو اور کسی چیز سے قابو نہیں کر سکتا، اللہ کا نام ہی دیکھ کے میں جھوٹ بولتا ہوں اس سے۔ اس لیے جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدم السلام کو نکالا گیا۔ اب آپ خود سوچ لیں گے جھوٹ کیا چیز ہے، یہ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں اپنے مریدین سے کہ میرے بھائیو کبھی نہ سوچنا ہے کہ جھوٹا انسان کبھی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، سب سے بدترین گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، یاد رکھو سب سے بدترین گناہ جھوٹ ہے، اتنا بدترین کہ سٹارٹ دیکھ لیں آپ نے، جو آدم السلام کو نکالنے کا دھوکہ دینے کا جو شیطان نے کام کیا وہ کیا تھا، وہ جھوٹ تھا، اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ کے نبی نے آدم السلام نے اللہ کو بتایا کہ اس نے مجھے جھوٹی کا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی تیرا بھی تیرے نام سے بھی چکر دے سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار اللہ کے نام پہ دھوکہ دے دیا۔ آدم السلام نے یہ دعویٰ کر دیا، یہ کتنا بڑا پیغام دے دیا اپنی اولاد کو، خبردار جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سب سے بدترین چیز ہے۔ حارث بن پرسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر نبی پاک سے خود یہ سنا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ہو سکتا نہیں وہ جنت میں جائے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں قول صحیح بخاری مسلم ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک ہے، جھوٹ شرک بنا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت خلیل بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اس نے فرمایا کہ شرک یہ شرک ہے، شرک ساتھ ملا دیتا ہے یہ چیز، پھر آپ نے تلاوت بھی قرآن کی۔ یہ جھوٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جھوٹ کتنا عام ہے ہمارے اندر، آپ مجھے بتائیں، آپ دیکھیں سب سے بدترین گناہ جو ہے جھوٹ ہے، جو شرک کہا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو، شرک سے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بے حقی یہ حدیث بتاتا ہوں آپ کی، کہ جو کوئی جھوٹی کے حوالے سے یا جھوٹی قسم جھوٹ بارتے کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس نے اس جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ قسم کی وجہ سے شہر کے شہروں کو ویران کر دیتے ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہے، شہر کے شہر اس سے ویران ہو جاتے ہیں جہاں انسان جھوٹ بولتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بے شک نماز پڑھتا ہے، روزے رکھے، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ خالص منافق ہے، پوری منافق کی علامت ہے جب فرمایا صحابہ کے اندر یہ حدیث ہے، احمد کے اندر حدیث ہے، ابو عمر رضی اللہ فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور جھوٹ تو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ مفہوم ہے حدیث کی، مومن کی طبیعت کے اندر یہ ممکن نہیں کہ وہ جھوٹا ہو، مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، وہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احمد کا دوسری روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتا جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں دور سے بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور سے دور بھاگ جاتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کے نزدیک نہیں رہتا. اور یہ تو عجیب حدیث ہے، حاکم کے عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہماری محبوب ہیں، ہماری جان ہیں، فرمایا کہ ان کو جھوٹ سب سے سخت نفرت تھی، آپ کو مبغوث تھا، یعنی بنتہا آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے، اور اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا اور جھوٹ ثابت ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس سے ملاقات ترک فرماتے تھے، ملاقات ختم کرتے تھے، میں نے اس سے نہیں ملنا جب تک اس جھوٹ کی توبہ نہ کرے. تو مجھے بتایا آدمی اصلاح کرنے جائے کسی شیخ کے پاس اور جھوٹ بول رہا ہو، باتیں چھپاتا ہو، ہیرا پھیر چکر کرتا ہو، تو بتاؤ کیا حال ہوگا ایسے انسان کا. تو وہ جھوٹ تھا جو شیطان نے چکر دیکھا. حتی آدمی سے کہا میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا. اور حکایت میں آیا کہ آس میں یہ بھی اصول آیا کہ مجھے تو حوا نے مشورہ دیا تھا، اللہ کو میں تو اس طرف کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن حوا جو تھی انہوں نے مشورہ دے دیا اور میں ان کے مشورے پہ چل پڑا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، تین سزائیں اللہ پاک نے دی عورت کو، یار ہم سب بیٹی ہیں ان کی، پوری اولاد میں چلیں گی اس سزائیں. کیا تھی؟ نمبر ایک، حمل کے زمانے میں سخت تکلیف دی جائے گی ان کو، وضع حمل کے وقت درد اور کرب تکلیف سے ولایت ہوگی ان کی، بچہ پیدا کریں گے، اور ہر مہینے ان کو تکلیف دی جائے گی جس کو ہم ہماری کہتے ہیں، ان کہتے ہیں. یہ تین سزائیں اللہ پاک نے دی ہیں، پر تجھے بہکانے پر میں اس کو تین سزائیں دیتا ہوں. یہاں بھی ایک سبق سن لیں، نقطہ عورت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سنیچی کے ساتھ پیدا کیا، یاد دیکھ لیں کہ اس میں یہ پاور رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کنوینس کر جاتی ہے انسان کو بہت جلدی. انہوں نے کنوینس کر لیا نا آدم علیہ السلام کو، میں تو نہیں جانتا تھا، انہوں نے مشورہ دیا چلو چلو ٹھیک ہے، شیطان جو کہہ رہا ہے صحیح بات کر رہا ہوگا، یہ نہ ہو کہ ہمیں اس درخت سے نقصان ہو جائے گا، ہم اس کے پاس نہ جائیں. اس نے کہا تھا کہ درخت تو یہ تو ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا ورنہ تم مر جاؤ گے. تو انہوں نے راضی کر لیا آدم علیہ السلام کو. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بتایا کہ عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں ان کے مشورے پر، سوچیں. وہ تو مرد کی کمزوری کیا بتائی کہ بہت جلدی مغلوب ہو جاتا ہے عورت کی باتوں سے، بہت جلدی اس کے دماغ پہ وہابی ہو سکتی ہے عورت کی، مرد کے اندر. تو مرد کو احتیاط کے بارے میں بتایا گیا کہ احتیاط کرے اس سلسلے میں، عورت کو کہ وہ کنوینس کر سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی مرد کو، آسانی کے ساتھ مشروم ساتھ. منع کیا گیا کہ خبردار ایسے غلط مشورے مت دو مردوں کو. دیکھیے تو یہاں احتیاط کرنی چاہیے بھائی، عورتوں کو بھی کہ غلط مشورے نہ دیں مردوں کو، کنوینس کر جاتی ہیں. ہاں یہ کنوینس پاور جو ان کو دی اس کو صحیح استعمال کریں، سبحان اللہ، اچھے مشوروں کے ساتھ ان کو دیں تو آپ کو ثواب ملے گا بہت زیادہ. اتنی زبردست کنوینسنگ پاور ہے عورت کے اندر کہ الحمدللہ گھر کو کہیں سے کہیں اچھے مشوروں کے ساتھ لے جا سکتی ہے، لیکن شیطان چڑھ جائے تو اسی مشوروں کے ساتھ گھر کو برباد کر سکتی ہے. پوچھتا یہ آدم انسان ہے، آدمی ہے، اگر اس میں عقل آ جائے تو اس کے اچھے مشوروں کے ساتھ عقل کرو، اور سوچے کہ بھئی اس کے ہر مشورے پہ نہ چل پڑے، کہ حرام پہ لگا دے، برے کاموں پہ لگا دے، نہیں ہمارا کیا بنے گا، بچوں کے لیے کیا بنے گا، سود لے لیں کیا فرق پڑے گا، سود کچھ نہیں ہوتا، کل پھر اتار دیں گے، کل کے بڑے بڑے مکان لینے کے چکر میں، دکانیں لینے کے چکر میں، لینے کے چکر میں آدمی کو کنوینس کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سزا کیا دی، آدم السلام کو سزا یہ دی ان دونوں چیزوں پر. اللہ تعالیٰ نے کہا فاخذهما منها كانا في، آپ اس عزت احترام کی دنیا سے ہم تمہیں نیچے اتارتے ہیں، اور اس دنیا سے تم نیچے اتر جاؤ، سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور ان کو اس زمین پہ پھینک دیا گیا، سب کو حکم دے دیا نکل جاؤ. اس میں کون تھے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، شیطان اور سانپ، چار چیزوں کو دھکا پڑا ہے جنت سے چاروں کو. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج کا سبق ہمیں یہی ملا، سب سے بڑی چیز کہ گناہ سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کے لیے شیخ کے پاس جائیں تو سنسرلی اصلاح کرانی ہے. وہاں ہم جاتے ہیں کس لیے؟ لمبے چوڑے وظائف کے لیے، بلکہ کس لیے جاتے ہیں؟ ذکر، اذکار، سب کچھ مراقبات اس لیے کرے جاتے ہیں گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے، چھوڑنا نہیں ہے، نفرت پیدا ہو جائے. نفرت کی نشانی میں نے کیا بتائی؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں رچ بچ جائے. تب تک اللہ اور رسول کی محبت ہمارے اندر نہیں آئے گی، گناہوں سے نفرت نہیں ہوگی اور بار بار وہ گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے. محبت کیسے انسان کے اندر آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب آپ اپنے شیخ کی اطاعت پوری کریں گے، اس کی باتوں پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رسول کی محبت اندر آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.